누룩배지가
محمد
وعلى محمد. بلکہ ابھی بھی پاکستان کے ماڈرن ایریاز کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی شادی کی رسم انجام پاتی ہے تو لڑکی والوں کے لیے یہ واجبات میں سے ایک ہے کہ وہ آنے والے لڑکے والوں کے سامنے کئی کئی کلو گھی رکھیں گے جس کو یوں ہی کھائیں گے. اچھا اب اس کا تصور ہی ہم جیسوں کے لیے کہ کوئی خالص گھی کے پیالے رکھے اور اس میں لوگ خالص گھی کھائیں تو وہ تصور ہی مار ڈالنے والا ہے کہ کیا قتل کرنا ہے کیا. لیکن وہاں پر ہے اچھا 40-50 سال پہلے میرے خیال میں ہمارے گھرانوں میں بھی ایسے ہی تھا, یعنی اچھا سالن وہ سمجھا تھا جس میں یہ سب جی یہ کیا فطرت ہے, یہ فطرت ہے بس ایک طے شدہ بات ہے. یہ جو ہمیں فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ 30-40 سال پہلے میٹھا زیادہ کھایا جاتا تھا اب نہیں زیادہ کھایا جاتا, 30-40 سال پہلے مثلا وہ کھانا ویسا سمجھا جاتا تھا یہ کھانا ایسا سمجھا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہ یہ فطرت ہے نہ وہ فطرت ہے, یہ ان میں سے کوئی چیز فطرت کا حصہ نہیں. اچھا ابھی ایک چیز فطرت کا حصہ لگے گی وہ کیا, کھانے کی لذت تو فطرت کا حصہ ہے. کوئی یہ کہے گا کہ بھئی کھانے کی لذت تو فطرت کا حصہ ہے, اب یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کچھ چیزیں تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہیں کہ فطرت نہیں ہے, ہم غلط سمجھ رہے تھے. اگر کوئی 40-50 سال پہلے سمجھ بھی رہا تھا کہ یہ فطرت ہے تو یہ فطرت نہیں ہے, کچھ چیزوں کو ہم ابھی بھی فطرت سمجھ رہے ہیں, اب اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ جو اب ہم فطرت سمجھ رہے ہیں. مثلاً ایک آدمی سے پوچھیے آرام کرنا فطرت ہے یا کام کرنا فطرت ہے, تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے نا کہ بھائی اگر ایک آدمی ایسا ہے جو ہفتے میں 6 دن بےچارہ 10-10, 12-12 گھنٹے کنسٹرکشن کے کام میں لگا ہوا ہے تو وہ تو یقیناً کیا کہے گا کہ آرام کرنا فطرت ہے, یہ اتنا کام کروا کروا کے مار دیا کچھ آرام بھی دو فطرت ہے میری. اچھا ایک آدمی وہ ہے جو سارے دن پڑا رہتا ہے اس سے آپ پوچھیے آرام کرنا فطرت ہے, وہ کہے گا نہیں بھائی انسان کے اندر کام کرنے کی طاقت ہے اللہ نے دی ہے کام کرنا فطرت ہے. کون سی چیز فطرت ہے یہ بہت اہم موضوع بنتا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس فطرت کو پہچاننے کی کوشش کریں, جب آپ اس فطرت کو پہچان لیں گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا دین آپ کو دینا کیا چاہتا ہے, اور پھر دین کے اساس دین کی بنیاد جب عقل کے ذریعے سے سمجھ میں آ جائے گی تب یہ سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا کہ ہمیں کیسے چلنا ہے کس کے پیچھے چلنا ہے. اور کل کا سوال جو باقی رہ گیا وہ یہ کہ در اہل بیت سے لینا کیا ہے, یہ کل کا سوال جو تھا وہ ابھی بھی باقی رہ گیا تھا. تو اس سلسلے میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم یہ کیسے پہچاننے کی کوشش کریں کہ کیا چیز فطرت کا حصہ بنے گی اور پھر اس کو ہم در اہل بیت سے حاصل کریں جو اس بات کا حق ہے ہم لوگوں کا کہ ہم اگر ماننے والے ہیں چاہنے والے ہیں تو اس در سے ہمیں ملنا چاہیے. درود بھیجے گا محمد والے انسانوں کے اندر کچھ لوگوں کی جو معاملات کو سمجھنے کی طاقت ہے وہ ذرا ہلکی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی معاملہ سمجھنے کی طاقت بہت گہری ہوتی ہے. مثال کے طور پر فرض فرمائیے اگر آپ سے کوئی مثال کے طور پر ایک عام آدمی سے کوئی یہ کہے کہ بھائی 1,00,000 روپے مہینہ یہ کیسا ہے, 1,00,000 روپے مہینہ مثلاً تنخواہ کیسا ہے, تو ظاہر کہے گا کہ اچھا ہے. لیکن ایک عقل مند آدمی فوراً اچھا نہیں کہے گا, وہ پہلے پوچھے گا کہ یہ جو تنخواہ ملے گی 1,00,000 روپے مہینہ یہ کتنے مہینے کے لیے ملے گی, ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ لمبی مدت کا ہے چھوٹی مدت کا ہے, اوبلیگیشنز کتنے ہیں, 1,00,000 روپے تو دے رہا ہے اوبلیگیشنز کتنے ہیں, کیا کیا کرنا ہے, کتنے الاؤنس دے گا, کتنے ساتھ رکھے گا, کتنے ہمیں دے گا, کتنے اس میں سے کاٹے گا, بہت ساری باتیں پوچھے گا. بس کوئی سادہ سدھا سا آدمی ہو تو وہ جیسے ہی یہ سنے گا 1,00,000 روپے مہینہ وہ فوراً سمجھے گا کہ نہیں یہ تو اچھا ہو گیا معاملہ. لیکن عقل مند آدمی آگے کی سوچے گا, آگے کی سوچے گا. بس ایک بات سمجھ میں آتی ہے جو جتنا عقل مند ہوگا اتنے ہی آگے کی سوچے گا کہ آگے کیا ہونا ہے, ابھی کا تو معاملہ نہیں ہے, ابھی تو 2-4 دن کا اگر معاملہ ہو تو نبٹ جائے گا. ہم اس سلسلے میں ایک مثال دیا کرتے تھے پہلے بھی یہاں پر عرض کر چکے ہیں اس لحاظ سے اس کو نہیں دہرائیں گے, لیکن صرف آپ کی یادآوری کے لیے کیا یاد دہانی ہو جائے کہ وہ مثال تھی کیا, بہت سال انہوں نے نہیں سنی ہوگی. ہم مثال اس طرح سے دیا کرتے تھے اور مجھے یاد ہے یہ مثال میرے ٹیوٹر نے دی تھی مجھے جس نے مجھے میٹرک میں پڑھایا تھا جنہوں نے. اچھا وہ اس طرح سے تھا کہ وہ بدقسمتی سے تھے سیکولر, یعنی خدا وغیرہ کو مانتے نہیں تھے, پھر وہ تھے عجیب سے, اور انہوں نے ایک مثال دی مجھ سے, مجھے مثال دیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو تم کہتے ہو تم قیامت کو مانتے ہو, میں کہا مانتے ہیں, نہیں مانتے. मैं नहीं मानता, मैं बोलता हूँ, तुम नहीं मानते, लोग बोलते नहीं। हमने कहा कैसे भाई, मेरा फिर मुसलमान की औलाद मानते हैं क्या? लोग नहीं मानते। क्या मिसाल है? कहने मिसाल ये है, अगर मैं तुम्हें इस्लामाबाद लेकर जाऊं, ये बात थोड़ी समझे नहीं टी, इस्लामाबाद लेकर जाऊं और तुम्हें जहाज में बैठा के लेकर जाऊं, दूसरा ऑप्शन ये कि ट्रेन से जाओ या बस से जाओ, तो तुम कौन से जाओ? जाहिर है कि जहाज से जाएंगे, उस वक्त तक तो बैठे भी नहीं थे जहाज में, लोगों की दिलचस्पी भी थी बैठने की कि भाई ठीक है जहाज से जाएंगे, ताकि बैठे तो सही, जहाज से जाएंगे। कहेंगे आप देखो तुमने फैसला किया ना जहाज से जाओगे, अब आगे देखो, ये तो तुमने छोटी टाइम की वजह से फौरन फैसला कर लिया, अब आगे की देखो। इसमें आगे की दास्तान ये है कि अगर जहाज से गए तो 2 साल के लिए फुटपाथ पे रहना, और अगर रोड से गए तो 2 साल के लिए तुम्हें 5 स्टार होटल में ठहरूंगा। अब किस में जाओ? अकलमंदी की बात जाहिर ही कह रही है कि जो जहाज का सफर है तो 2 घंटे का है, 2 साल कौन राजा बाजार के फुटपाथ पे बैठेगा? होटल अच्छा है भाई, 5 स्टार होटल में बैठेंगे, ठीक है, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, बस में चले जाएंगे, ट्रेन में चले जाएंगे, मिट्टी खा लेंगे, गर्मी खा लेंगे, लेकिन वहां जाकर जो 2 साल 5 स्टार होटल मिल रहा है वो तो अच्छा लग रहा है ना। तो लंबी मुद्दत का देखने वाला फौरन फैसला करेगा कि नहीं भाई हम जहाज में नहीं जाएंगे, हम बस में जाएंगे, ठीक है। कहेंगे अगर तुम कयामत के मानने वाले हो तो तुम लोग गुनाह क्यों करते हो? तुम लोग अगर वाकई कयामत के मानने वाले हो तो तुम लोग गुनाह क्यों करते हो? जबकि तुम लोग ये कह रहे हो कि ये जिंदगी 50-60 साल की है और आगे की जिंदगी लाखों साल की है, और जो यहां करेंगे उससे वो लाखों साल तब्दील हो जाएंगे, तो फिर तुम ये फिर ट्रेन में सफर क्यों नहीं करते? यहां पे झेल लो, यहां पे झेल लो, तुम्हें वहां पे 5 स्टार होटल के अंदर 2 साल रहना मिल जाएगा। लेकिन तुम फिर भी करते वही हो कि इस चक्कर में किसी तरीके से यहां पर जहाज में बैठ जाऊंगा, इसके ऊपर तुम दिल तोड़ने को तैयार नहीं। इसका मतलब है तुम लोगों का कयामत के ऊपर अकीदा इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं। इन्होंने मिसाल दी। अच्छा, बात इंसाफन मजबूत लग रही है, बात मजबूत लगती है। अब बस हमसे तो इतना हासिल करना है कि अकलमंद इंसान हमेशा लंबी मुद्दत की देखता है। अब एक कानून बना लेते हैं, हमेशा अकलमंद इंसान देरपा चीज की तरफ करता है, देरपा चीज से यानी जो बाकी रहने वाली चीज है उसकी तरफ करता है, जो चीज जाया हो जाए खत्म हो जाए उसकी वो तलब नहीं करता। फिर एक और मसला क्या है, जब आप किसी से लेने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि उसके पास बहुत कुछ है और आपके पास फर्ज करते हैं कि कम है, तो पहले आप ये देखते हैं इसके नजदीक अहम क्या है। मैं इसकी मिसाल अपनी खिदमत में करता हूं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले कोई सुनार कोई दोस्त बन गया, होंगे दोस्त, ऐसा नहीं होगा जो मैं साथ में देने वाला हूं। कोई सुनार दोस्त बन गया, उसने एक दिन आपको अपनी दुकान में बुलाया, आपकी कोई बात उसको बहुत पसंद आई, उसने कहा यहां जो पसंद आ रहा है वो तुम उठा दो तुम्हारा, सही है। फर्ज करते हैं आपको बहुत ज्यादा शनाख्त नहीं है चीजों की कि किसकी कीमत कितनी होती है, सही है। अब आपको तो पता नहीं है कि भाई ये जो चीजें रखी हैं इनमें से कौन सी चीज कितनी कीमती है, ये आपको पता है कि धोखा हो सकता है, कोई चीज बड़ी नजर आए कीमत में कम हो, कोई चीज छोटी नजर आए कीमत में ज्यादा हो, ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप खुद ही बताइए, आप दुकानदार की कोई ऐसी चीज उठाना पसंद करेंगे जो उसने गैर अहम जगह पे रखी हो, या कोई ऐसी चीज उठाना पसंद करेंगे जो उसने बहुत प्रोमिनेंट जगह पे रखी हो? तो फौरन अगर आपके पास शनाख्त नहीं है, आप फौरन ये देखेंगे इसके नजदीक कौन सी चीज अहम है, आप फौरन ये देखेंगे। क्यों? हमारे पास शनाख्त नहीं है। अगर हमारे पास शनाख्त नहीं है, हम सामने वाले की शनाख्त के ऊपर भरोसा करेंगे, क्योंकि आदमी सामने माहिर है, दुकान उसकी है, देता वो है, छोटी चीज भी देता है बड़ी चीज भी देता है। आप फौरन ये देखने की कोशिश करेंगे ये किस चीज को अहम समझ रहा है, क्योंकि अगर ये किसी चीज को अहम समझ रहा है इसका मतलब है वो चीज वाकई कीमती चीज होगी, मैं अपनी अकल लड़ाऊंगा फिर शायद कोई सही फैसला नहीं कर पाऊंगा। अब इस मिसाल को हम तदबीर कर लेते हैं अपने मामले के ऊपर। अब मुझे दरिया अहले बैत से कुछ लेना है, सही। अच्छा, क्यों लेना है? फकीर हैं, गदा हैं, कहीं से तो लेंगे ना। तब अब फकीर हैं, गदा हैं, इनके दर के हैं, अब इनसे कुछ लेना है। अब ये बताइए लेना क्या, کیا چیز لیں گے. میں بعض اوقات یوں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں کبھی اس کا انالیسس کریں, اس کا تجزیہ کریں کہ ہم اس خاندان سے مانگ کیا رہے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب وہ کسی کو چاہتے تھے تو یہ دیتے تھے یا کچھ اور دیتے تھے. مثلا ایک آدمی نے بڑا خطرناک سوال کیا مجھ سے, اب ذرا تحمل کے ساتھ سنیے گا اس کو, جذباتیت مت دکھائیے گا, تھوڑا سا تحمل سے سنیے گا. ڈر بہت لگتا ہے ہمیں جذباتی لوگوں سے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے سے ساتھ تھام لو گے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جذباتی کام ہو جائے. ایک آدمی نے ایک سوال کیا, کہنے لگا مشکل کشا علیم. ہم نے کہا کہ یعنی جب مذاق ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے, ہم نے کہا منکر پہ لعنت, سوال کیوں کر رہا ہے وہ مشکل کشا علیم کا, منکر پہ لعنت ہے. کہنے لگا یہ بتاؤ جب میسن تمار سولی پہ تھے تو کتنے دن لگے تھے؟ 3 دن. اچھا ہم نے کئی دفعہ یہ فرق بیان کیا کہ سولی اور پھانسی میں فرق کیا ہوتا ہے. سولی اور پھانسی ایک چیز نہیں ہوتی, ہمارے یہاں عرف عام میں سولی اور پھانسی کو ایک ہی کہہ دیتے ہیں. سولی اور پھانسی میں بہت فرق ہوتا ہے. پھانسی وہ ہوتی ہے جو 2-3 منٹ میں آدمی مر جاتا ہے, تختہ کھینچا لٹک گیا, یا مثلا ٹرین سے اوپر وہ جناب اپنے رسی لٹکا کے پھینک دیا اس کو, وہ لٹک گیا 3 دن 3 منٹ میں مر گیا. سولی میں یہ نہیں ہوتا, سولی میں یہ ہوتا ہے ایک آدمی کی کمر میں خنجر گھونپ کر اس کو اوپر کہیں لٹکا دیتے ہیں, مثلا اوپر کسی درخت کی اونچائی سے باندھ دیتے ہیں, اونچا کوئی درخت لے کر اس کو باندھ دیتے ہیں اور کمر میں اس کے خنجر گھونپ دیتے ہیں, اور وہ خنجر بھی اتنے ٹرک سے گھونپتے ہیں کہ زیادہ خون نہ بہے, تھوڑا تھوڑا سا خون بہے. اب وہ آدمی مثلا مشرق وسطی کی گرمی کو سوچئے, سعودی عرب کی حجاز کی گرمی کو سوچئے, وہ درخت کے کسی کھجور کے درخت کے اونچائی کے اوپر بندھا ہوا ہے, کمر میں اس کے خنجر ہے اور ہاتھ پاؤں بندھے میں سورج سامنے ہے, وہ جان دیتا ہے آہستہ آہستہ. سولی تو 2-3 منٹ کا, پھانسی 2-3 منٹ کا کام ہے. یہ جو اس کو کہتے ہیں سولی, اس کو کہتے ہیں سولی, اس میں انسان کو مرنے میں بعد اوقات 3 دن لگ جاتے تھے. میں سمے تمار پھانسی پہ نہیں چڑھے تھے, سولی پہ چڑھے تھے. یہ تو اس روایتوں میں میں دیکھتا تھا نا بعد اوقات, تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ لکھا ہے سولی میں دوسرے دن ان کی زبان کاٹی, تیسرے دن زبان کاٹ. میں سوچتا تھا یہ تیسرا دن کہاں سے آ گیا پھانسی کے اندر, پھر سمجھ میں آیا نہیں بھائی یہ پھانسی نہیں ہے, سولی ہے, اس میں تیسرا دن بھی لگ سکتا ہے. تیسرا دن لگا پھر زبان کاٹی تھی. اس نے ایک سوال کیا کہ میں یہ بتاؤ حضرت میسن تمار جب سولی پہ چڑھے تھے تو کس کی محبت کی جرم میں چڑھے تھے؟ بلا شک و شبہ حضرت میسن تمار کا کوئی جرم نہیں تھا سوائے وہ بہلی, بس اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں تھا. اس عظیم الشان شخصیت کے درجات کی بلندی کے لیے, ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اور ان کی محبت کو اپنے دلوں میں مضبوط کرنے کے لیے درود بھیجے محمد والے. سوال یہ کیا کہ ان لے یہ بتاؤ جب میسم تمار سولی پہ تھے تو انہوں نے مشکل کشا علی کو مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا؟ آج تک ذہن میں آئے تھے سوال. کہنے لگا تم زمین پہ گرنے لگتے ہو تم مولا کو پکارتے ہو؟ ہم پکارتے ہیں. کیا علی مدد کہتے ہو؟ کہتے ہیں. انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ اگر پکارتے تو مولا نصرت کرتے یا نہیں کرتے؟ جس کی محبت کی جرم میں مارا جا رہا ہے اس کو بلا سکتا ہے کوئی؟ کیسے بلا سکتا ہے؟ تو کہا کیوں نہیں؟ ہاں کہنے لگے یہ بالکل ایسا ہے کہ نہیں کہا, بالکل جس طرح حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے تھے جبرائیل نے آ کر کہا میں بچاؤں, کہا نہیں جس کی خاطر جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا. اگر بچانے میں کوئی مصلحت ہوئی تو خود بچا لے گا, اگر بچانے میں کوئی مصلحت ہوئی وہ بچا لے گا, اور اگر گرنے میں بہتری ہے تو گرا دے گا. اور میں اس کا بندہ ہوں, اپنی مرضی نہیں کروں گا کہ بچنا ہے یا گرنا ہے, میں اس سے کہوں گا جو تیری مرضی وہ کر لے. احتمال قوی یہ ہے کہ میسم تمار نے بھی یہی کیا. مثل تمہارا نے مولا علی سے یہ نہیں کہا مولا میری کمر میں خنجر ہے، میں گرمی کے اندر اوپر ہوں، میری زندگی ختم ہونے والی ہے، مولا مشکل پوچھا میری مشکل حل کر دیں. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے نہیں کہا نا. اچھا اب ایک اور طرف سے سوچتے ہیں، بولیے کہ انہوں نے تو نہیں کہا تھا، مولا مدد کر دیتے. کہنے والے نے نہیں کہا تھا، مولا کو مولا تو جانتے تھے نا، مولا نے کیوں نہیں مدد کی؟ اب اس کا جواب سوچیں. دیکھیں دو دن ہم نے آپ کے ساتھ چل چلا کر آپ کو سوچنے کی تھوڑی سی عادت ڈلوائی ہے، صحیح ہے. اب آپ کو چاہتے ہیں کہ اب آپ اس کام کو کر دیں تو کرنا چاہیے. یہ بھی مولا سے کو جانتے تھے اور مولا بھی یقیناً ان کو جانتے تھے، کیوں نہیں کیا؟ اب میں ایک بات پوچھوں، بولیے کہ اگر میں سمے تمار کہہ دیتے مولا سے تو مولا اتارتے یا نہیں اتارتے؟ پھر تو اتارتے. ابھی جب نہیں کہا تو انہوں نے اتارا بھی نہیں. انہوں نے کیوں نہیں کہا، انہوں نے کیوں نہیں اتارا؟ صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اترنے میں سمے تمار کا کوئی نقصان تھا اور اوپر رہنے میں میسم تمار کا کوئی فائدہ تھا. ورنہ مولا دیکھنا، اگر اترنے میں بھلائی ہوتی تو مولا اتارتے ہیں نہیں اتارتے؟ اتار دیتے. اس کا مطلب ہے اوپر چڑھنے میں کوئی اچھائی تھی، وہ اچھائی ہم اور آپ نے کیوں نہیں مانگی؟ میسم تمار نے مانگی، ان کو وہ اچھائی ملی، ہم نے کیوں نہیں مانگ لی؟ اب معاملہ سخت ہو گیا. اچھا اب ایک اور بات بتائیے، چیلنج کے ساتھ، حب علی ہم میں زیادہ ہے میسم تمار میں؟ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی این تراب و رب الارباب، کہاں مٹی کہاں آسمانوں کا خدا، ان کو کوئی مقابلہ ہے؟ میسم تمار میں عشق زیادہ، جذبہ زیادہ، محبت زیادہ، رابطہ زیادہ. وہ پکارے یا علی مدد، ہم پکارے یا علی مدد، دونوں میں بہت فرق ہے، پھر بھی نہیں پکارا. کیوں نہیں پکارا؟ کوئی اوپر چڑھنے میں فائدہ تھا نا، اچھا وہ فائدہ ہم نے کیوں نہیں مانگ لیا؟ اچھا ہم نے کیا مانگا؟ ہم نے مولا سے یہ مانگا کہ مولا دنیا میں کوئی غم نہ ہے. میسم تمار نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی؟ چولی پہ چڑھنا غم تھا یا نہیں تھا؟ ہم نے تو ہمیشہ مولا سے یہی کہا، مولا کوئی مصیبت نہ آئے، مولا کوئی غم نہ آئے، مولا کوئی مشکل نہ آئے، ہماری ہر مشکل کو آپ حل کر دیں. میسم تمار نے یہ کیوں نہیں کہا؟ ہم نے کیوں کہا؟ صرف ایک فرق کی وجہ سے، میسم تمار اس دنیا کو نہیں دیکھ رہے تھے، آگے کو دیکھ رہے. ہم لوگ آگے کو نہیں دیکھ رہے، اس دنیا کو دیکھ رہے. یہ ہماری مشکل. اچھا اب چلیے یہ تو معاملہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے، بولیے کہ ہم یہ دنیا دیکھتے ہیں، میسم تمار وہ دنیا دیکھتے ہیں. یہ تو ہمارا مسئلہ ہو گیا نا. میں وہ سنار کی دکان پہ کھڑا ہوں جس کو نہیں معلوم یہ لینا ہے یا وہ لینا ہے، بھارت دل تو کہہ رہا ہے کہ یہ لینا ہے. اب چلیے میں اس معاملے سے نکل آتا ہوں، اب دیکھتے ہیں اہل بیت کیا چاہ رہے ہیں، یہ لینا ہے یا وہ لینا ہے، وہ کیا چاہ رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ پوچھے گا، وہ ہمیں دنیا دینا چاہ رہے ہیں یا وہ ہمیں دنیا کے بعد دینا چاہ رہے ہیں، وہ ہمیں کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ پھر وہی مسئلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. وہ یہ کہ وہ ہمیں اپنے سے زیادہ نزدیک پاتے ہیں یا میسم تمار کو اپنے سے زیادہ نزدیک پاتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ میسم تمار کو نزدیک پاتے ہیں. جس کو وہ اپنے اتنا نزدیک پاتے تھے اس کو سولی سے نہیں بچایا. اس کا مطلب اس کو سولی پہ کچھ دے رہے تھے، اور ہم پتہ نہیں کتنے فاصلے پر کھڑے ہیں کہ ہمیں سولی کی 10% بھی تکلیف نہیں ملی. اچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں کانٹا بھی چبھا تو ہم نے کہا مولا آپ کے نام پہ چبھا ہے, مشکل کو دور کر. اور میں سے میں تمار کو علی کے نام پہ سولی بھی چڑھی تو انہوں نے یہ نہیں کہا علی کے نام پہ چڑھی ہو خدا علی سے ایک اور دور کرے, نہیں کہا. وہ مولا کے نام پر آئی بھی مصیبت کو جھیل گئے خوشی کے ساتھ, اور ہم مولا کے نام پر آئی بھی ہر مصیبت کے اوپر مولا سے کہتے ہیں مولا آپ کے نام پر آئیے دور کریں. ہم سوداگر نہیں ہوئے, ہم تو کھلے سوداگر ہو گئے. کیا سوداگری کی ہم نے؟ ہم نے کہا مولا آپ کے نام پر آئی مصیبت, اب آپ دور کریں اور انعام بھی دیں. مولا نے انعام دے دیا. میں سمے تمہاری نے یہ نہیں مانگا, مولا سے کیا کہا میں, مولا آپ کے نام پہ مصیبت آئی ہے, یہ مصیبت بھی مجھے اچھی ہے اور جو آپ کو پسند آئے وہ دیں. تو ایسا نہیں ہوتا, گفتگو ساری یہاں پر ہے کہ خود وہ ہمیں کیا دینا چاہ رہے. ایک تو ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا لینا ہے. ہم نے کیا فیصلہ کیا؟ ہم نے اس دنیا کو دیکھ کر فیصلہ کیا, اس دنیا کو دیکھ کر فیصلہ کیا. لہذا ہم میں سے جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ کہتا ہے اہل بیت کے در کا دیا ہے, صحیح ہے. اچھا جملہ عقیدت مندی میں لگتا بھی بہت اچھا ہے, مثلا کوئی بہت صاحب مال ہو وہ کہتا در اہل بیت کا صدقہ ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن ذرا پوچھے گا سلمان فارسی کو در اہل بیت سے یہ صدقہ کیوں نہیں ملا؟ یا یوں کہیے انہوں نے در اہل بیت سے یہ صدقہ کیوں نہیں مانگا؟ نہیں مل جاتا, اگر مانگتے تو مل جاتا, مانگا ہی نہیں, اس کا مطلب کیوں نہیں مانگا. اور اگر انہوں نے نہیں مانگا تو مجھے اور آپ کو کس عقل مند نے مشورہ دیا کہ میں اور آپ یہ مانگتے پھر؟ اس کو ہم کیوں نہیں سوچ رہے؟ میں عرض کر دوں ساری مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ, ہم یہ دنیا دیکھتے ہیں اور اہل بیت اور ان کے چاہنے والے وہ دنیا دیکھتے ہیں, ہماری مشکل یہ. اب ایک اور خطرناک بات, ہم میں اور دنیا داروں میں پھر فرق کیا رہا؟ دنیا دار کیا دیکھتا ہے؟ یہ دنیا. ہم نے کیا دیکھی ہے؟ یہ دنیا. اس نے اس دنیا تک پہنچنے کے لیے ایک پل بنایا ہے, ہم نے اس دنیا تک پہنچنے کے لیے ایک اور پل بنایا ہے. دنیا تو نہ اس نے قربان کیا نہ میں نے قربان کیا, یہ کیا ہو گیا؟ جبکہ علی اور ان کے اولاد علی نے اس دنیا کو سب سے پہلے قربان کیا تھا. اچھا آپ نے وہ جملہ سنا ہے نجم بلاغہ کے اندر موجود ہے, اور میرے خیال میں کوئی نہیں ہوگا جس نے نہ سنا ہو کہ مولانا نے فرمایا میں نے دنیا کو تین طلاق دی, انی طلقتک ثلاثا, اے دنیا میں نے تجھے تین طلاق دی جس کے بعد کوئی رجوع نہیں ہے. صحیح ہے, طلاقیں بائن جس کے بعد اب رجوع کا کوئی امکان نہیں ہے. اچھا اگر کہیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم علی کی متعلقہ کے ساتھ دوست ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا یہ جو ہم مانگ رہے ہیں یہ کہیں وہی امیر المومنین کی متعلقہ کو تو نہیں مانگ رہے ہیں امیر المومنین سے, جس کو مولا نے خود طلاق دے کر دور بھیجا تھا اور ہمیں اتنی اچھی لگ گئی ہے کہ ہم وہ مولا سے مانگتے پھر رہے ہیں. کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی بھائی؟ یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ اس پر غور فرمائیے گا. اس بات کو ایک اور انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اتنے ڈھیر سارے سوال آج ہو گئے اور اس سوال کے ذریعے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ خود ہی جواب حاصل کریں, کیونکہ ہم نے پہلے دن سے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ نہ سوچیے گا کہ جو ممبر بیٹھ کے بولے گا ساری اس کی مانتے چلے جائیں گے. نہیں مانے نہیں, اپنا دماغ سے سمجھ لیجیے, الحمدللہ رب العالمین آپ حب اہل بیت کے صدقے میں، صاحب ایمان ہونے کے صدقے میں ایک معرفت اور ایک شعور رکھتے ہیں، اس معرفت اور شعور کو ضرور استعمال کرتے رہیے۔ تو ہم زیادہ تر باتیں آپ کے سامنے سوال کی صورت میں عرض کر رہے ہیں تاکہ آپ کا ذہن خود جواب تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ یہ فرق کیوں ہو گیا؟ کیا فرق ہو گیا؟ بولے کہ جو ہم مانگتے ہیں وہ سلمان فارسی نہیں مانگتے، جس پہ سلمان فارسی خوش ہیں اس پہ میرا دل خوش نہیں ہو۔ اچھا یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ سلمان فارسی زیادہ نزدیک ہیں اور ہماری تو مجال بھی نہیں ہے کہ ہم وہ سوچیں کہ کون نزدیک، وہ نزدیک یا ہم نزدیک، اس میں تو کوئی مجال ہی نہیں ہے۔ پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جو انہوں نے مانگا وہ اچھا مانگا یا جو ہم مانگ رہے ہیں یہ اچھا مانگ رہے ہیں؟ دیکھیے صاف سی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کے بعد سلمان فارسی نے اچھی چیز مانگی ہوگی نا، وہ تو زیادہ پہچاننے والے ہیں، وہ زیادہ جاننے والے ہیں، وہ زیادہ ماننے والے ہیں، وہ سب کچھ شناخت زیادہ اچھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے در اہل بیت سے وہ کچھ مانگا ہے، ہم نے در اہل بیت سے یہ مانگا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے سلمان فارسی نے ہمیشہ دنیا کی بات کیوں دیکھا، اس کو کیوں نہیں دیکھا؟ اس کو اس لیے نہیں دیکھا کہ وہ جانتے تھے امیر مومنین نے اس کو طلاق دی ہے، وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی خوبی ہوتی تو امیر مومنین اس کو طلاق کیوں دی تھی؟ وہ جو کل معرفت، معرفت کا مالک ہے وہ تو اس دنیا سے اپنے تمام رشتے ناطے توڑ رہے ہیں، اور ہم لوگ انہی مولا کے پاس آ کر اس دنیا سے رشتے ناطے توڑنے کے لیے ان سے درخواست بھیج رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، اور یہ وہ بنیادی فرق ہے جو اخلاق اہل بیت اور بدقسمتی سے ہمارے انداز کے اندر، یہ وہ بنیادی فرق ہے۔ اس کی ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، یہ سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، مثلا تمام کیوں سولی پر گئے، انہوں نے کیوں نہیں کہا مولا سے مجھے مدد دیں، کیوں حضرت سلمان فارسی کا کردار ایسا تھا، کیوں حضرت ابو ذر غفاری ایسے تھے، اور کیوں ہم ایسے ہیں، یہ سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی صرف ایک مسئلے پر توجہ دینے سے۔ کیا وہ اہل آخرت تھے؟ ہم لوگ بدقسمتی سے، اب یہ میں نہ اپنے لے کر دوں تو میرے جیسے آدمی اہل دنیا ہو گیا، اگر اہل دنیا نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اہل دنیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، پھر میں بھی اہل آخرت ہوتا، میں اہل آخرت ہوتا تو کیا مانگتا؟ اہل آخرت ہوتا تو پھر کیا مانگتا؟ اب آ کر دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جب در اہل بیت سے مانگا تو کیا مانگا، انہیں کیا ملا، کیا دیا اہل بیت نے؟ یہ ایک واقعے کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ واقعہ پہلے بھی یہاں پر یقیناً آپ سن چکے ہوں گے، لیکن چونکہ مناسبت بہت زیادہ ہے اس لیے میں عرض کرنے پر مجبور ہوں، اور جن لوگوں نے مقرر ہم سے کچھ چیزیں سنی ہیں ان سے میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ مجھے بار بار کچھ چیزیں سنانی پڑ جاتی ہیں، ایک اپنی کم علمی کی وجہ سے اور کچھ حاضرین کو دیکھتے ہوئے کہ جو ہم نے شاید پہلے نہ سنا ہو۔ درود بھیجے گا محمد والے، صاحب ایک آدمی چھٹے امام کی خدمت کیا کرتا تھا، خدمت یہ ہوتی تھی۔ اچھا اس کو ہم نے کہیں سنایا تو لوگوں نے بہت سارے اعتراض بھی کر دیے، پتہ نہیں کیوں، نہیں سمجھ بھی نہیں آئی بات۔ اس زمانے میں گاڑیاں وغیرہ تو ظاہر نہیں ہوتی تھیں، جانور سواریاں ہوتی تھیں۔ جانور سواری میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ جو سواری کا مالک ہوتا تھا وہ سواری گھر سے لاتا تھا، مثلا کسی پبلک پلیس تک آنا ہے، مسجد تک آنا ہے، بازار تک آنا ہے، تو وہ وہاں تک کھڑا کرنے کے بعد جانور کو کسی کے سپرد کر کے چلا جاتا تھا۔ یہ اس طرح کا ایک اس زمانے میں نظام تھا۔ تو مثلا جب مولا تشریف لاتے تھے تو ایک غلام ہوتا تھا، وہ جانور کی سواری کی باگ پکڑ کے ساتھ چلتا تھا، اور مولا مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور یہ وہاں پر رہتا تھا یہاں تک کہ مولا مسجد سے واپس تشریف لاتے تھے۔ اب کسی نے اعتراض کیا یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا اور یہ نہیں ہوتا تھا، وہ اس زمانے کی کچھ مسائل ہیں، اس کو دیکھیے اس کے بعد پتا چلے گا۔ اب نہیں معلوم وہ کیسے نماز پڑھتا تھا، مثال کے طور پر آیا وہ جانور کو کسی لکڑی درخت وغیرہ سے باندھ کر خود نماز پڑھ لیتا تھا یا بعد میں نماز پڑھتا تھا، اتنی ڈیٹیل اس روایت میں نہیں لکھی، اور جو روایت میں نہیں لکھا ہوتا اپنی جیب سے ڈالنے کی مجھے زیادہ عادت نہیں ہے، جتنی روایت میں ہے اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی جو آپ اگر ڈالنا پسند کریں تو آپ خود ڈال لیجیے گا، میرا خیال میں اچھا کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کچھ ڈال دیا جائے اس کے اندر۔ وہ روایت میں اس طرح سے لکھا ہے کہ وہ باغ پکڑ کے لاتا تھا، جانور کی سواری کو پکڑ کے لاتا تھا، کھڑا ہوتا تھا وہیں کھڑا رہتا تھا، مولا اندر چلے جاتے تھے، بعد میں تشریف لاتے تھے، گھر واپس جاتے تھے۔ ایک دن اس آدمی کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ اس نے دیکھا تھا ہر روز امام اس طرح سواری پہ آتے ہیں، یہ جانور کی سواری پکڑے ہوئے ہوتا، سواری پکڑے ہوئے ہوتا ہے اور امام اندر جاتا ہے۔ کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا مولا کا غلام ہوں۔ उनका गुलाम, कहने लगा तुम्हारा काम क्या है? कहने लगा मैं, मेरा काम यही है, डेली का काम यही है, सवारी पकड़ो यहाँ तक लाऊ, मौला अंदर जाए फिर सवारी पकड़ो फिर ले जाऊ, सवारी का ख्याल रखो जिसके ऊपर मौला ने सवार होना। कहने लगा तुम्हारा दिल चाहता है हम दोनों अपनी जगह बदल लें। कहने लगा तू कौन है? कहने लगा मैं निशापुर का एक ताजिर हूं, मेरे पास पैसा बहुत है, ऐसे करते हैं जगह बदल लेते। कहने लगा फिर क्या होगा? कहने लगा तुम मेरी तिजारत संभाल लो निशापुर की, मैं ही सवारी संभाल लेता, करते हो? अच्छा अब ये आदमी गुलाम है, आजाद हो रहा है, दौलत मिल रही है, तिजारत मिल रही है, किसी दूसरे मुल्क जाके रहेगा, अय्याशी करेगा अपनी गुलामी से निजात सब कुछ, और ये आदमी यहाँ गुलाम बनने को तैयार है। ये आदमी अकलमंद है, कहने लगा कि मैं पहले मौला से मशवरा करूंगा। आदमी अकलमंद, अच्छा आप कहेंगे इसमें क्या अकलमंदी की बात, हम भी होते हम भी यही करते, वाकई हम करते हैं, दुनिया के अहम फैसले करते वक्त ये सोचते हैं इससे मौला खुश हुए या नहीं हुए, कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आज रात कोई मेरे सामने आपके सामने रखे फिर देखें, ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो इसके आदमी क्या नहीं, पहले मौला से मशवरा करूंगा। मौला से मशवरा किया, अगले दिन जब मौला तशरीफ लाने लगे, मौला से कहने लगा क्या मौला अगर किसी मामले में मेरी भलाई हो तो आप मुझे अपने मशवरे से नवाजेंगे? मौला ने फरमाया मुतमईन रहो, अगर तुम्हारी कोई भलाई हुई तो हम अच्छा मशवरा देने में कभी गुरेज नहीं करेंगे। अब वो गुलाम ने क्या सोचकर इमाम से कहा, इमाम ने यूं जवाब दिया कि हम कभी किसी की अच्छी भलाई के लिए क्यों मशवरे से गुरेज करेंगे, तुम्हें मशवरा देंगे। कहने लगा मौला इस तरह से कि वो निशापुर का ताजर आया है, वो मुझसे कह रहा है जगह बदल लो, ये बड़ा सुनहरी मौका लग रहा है कि उसकी तिजारत है, मालूम कर लिया है आदमी सच्चा है, तिजारत है इसकी, तो आपके ख्याल में मैं चला जाऊं उसकी तिजारत संभाल लूं और वो मेरी जगह पे आ जाए। रिवायत में लिखा है इस तरह से कि मौलाना ने थोड़ा सा तामुल किया, जैसे हम लोग कहते हैं सर चुकाया है, थोड़ी सी सोचा, उसके बाद इससे एक जुमला कहा, कहने लगे कि ये ताजिर है। कहने जी मौलाना बहुत बड़ा ताजिर है। फरमाया ये घाटे का सौदा करेगा? कहने लगे ये घाटे का सौदा करेगा? कहने लगा मौला लगता तो नहीं बहुत तेज आदमी है, मेरी जुमला मौला ताजर आदमी है, तेज आदमी है, घाटे का सौदा नहीं करेगा। माम ने फरमाया ये बताओ फिर जो तुमसे ले रहा है उसकी ज्यादा कीमत है, ये जो तुम्हें दे रहा है उसकी ज्यादा कीमत है? इसकी समझ में बात आ गई। कहने लगा अम्मा ने बहुत सही फरमाया कि भाई ये ताजर आदमी है, बहुत होशियार है, ये मुझे धोखा दे रहा है, जो मेरे पास है उसकी कीमत ज्यादा है और जो इसके पास है उसकी कीमत काफी कम है, वरना आकर इतनी दूर से आके मेरे साथ की मुआहदा क्यों कर रहा है, पागल थोड़ी है ये। जैसी बात समझ में आई उसको मना कर दिया ऐसे। ठीक है हम लोग क्या कर रहे हैं, किसको किसके बदले बेच रहे हैं, किसको किसके बदले ले रहे हैं? अच्छा उसने वो तो इतना अकलमंद था कि उसने मौला से मशवरा किया, हम और मशवरा भी करते हैं कभी नहीं? एक मैंने अर्ज किया अभी मेरे सामने कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी रखते इस टाइप की मटेरियल गोल्डन अपॉर्चुनिटी शायद बचू ही नहीं, चेक कर ला हूं, बदकिस्मती से ये भी हुए हैं वाक्य। मैं आपके सामने चूंकि दिल खोल के अर्ज कर रही हूँ, दो दिन से कुछ छुपा के नहीं कहा इसलिए मैं दर में आ गया, वाक्य अभी अर्ज कर रहा हूँ, नहीं छुपाऊंगा। ड्यूटी प्लानिंग ऑनलाइन आता है, आप शायद कहीं ना कुछ ना कुछ देखते होंगे, आप लोग बड़े शौक से देखते हैं बाद लोग। हम लोगों का मिजाज ऐसा तब्दील हुआ है कि हमें समझ में भी नहीं आता अब कि जो हम कर रहे हैं ये अल्लाह और अहले बैत की तालीमात पर है भी या नहीं, कुछ नहीं पता, बस कर रहे हैं। जो नजर आ गया पसंद आ गया वो अच्छा है, अब वो कौन है क्या है कहाँ से आया है क्या इरादे हैं इसके, जाती जिंदगी में कैसा है बातिन में कैसा है, इससे कोई गरज
نہیں ہے.
اور ہمارے ساتھ بڑے مسائل چل رہے ہیں اس وقت, بہت مشکل کا دور آیا ہوا ہے. اچھا بہت مختلف ہے کہ ایک طرف سے اہل بیت کے چند ماننے والے ایسے ہیں جو کمالات پہ کمالات حاصل کیے چلے جا رہے ہیں, اور کچھ اہل بیت کے ماننے والے ایسے ہیں جو اپنی ہر جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں ہو رہے. تو بہرحال وہ عالم آن لائن میں یہ پروگرام تو آپ کو پتا ہے شروع سے کافی جو ہے وہ مشہور ہوا, اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑی ٹسل ہوتی تھی, بڑی ٹسل ہوتی تھی کہ کون جائے گا اس کے اندر. میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ پروگرام اتنا مشہور نہیں تھا تو میں بھی جاتا تھا, تو جب مشہور ہوا ظاہر ہے میں جیسے کہ وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں رہی. تو وہ جب مشہور شروع شروع میں ہوا تو چھوٹے حلقوں میں اس کا پتہ چل گیا کہ بھائی یہ پروگرام جو ہے وہ ہٹ ہونے والا ہے, تو اس کے اوپر بڑی ٹسل ہوتی تھی کہ کون جائے گا. صاحب دو واقعات ہمارے ساتھ ہوئے اس سلسلے میں. ایک صاحب ہوتے تھے جو اس پروگرام کے کوآرڈینیٹر ہوتے تھے, تو وہ صاحب غائب بھی ہوتے تھے کہاں. وہ ایک دفعہ انہوں نے فون کیا, ہم گھر پہ نہیں تھے, وہ موبائل وبائل تھا نہیں اس زمانے میں, یہ میرے پاس نہیں تھا, شاید کسی اور پاس ہوتا. تو وہ گھر پہ انہوں نے فون کیا, انہوں نے کہا کہ ان سے کہیے گا کہ ہم 6 بجے لینے آئیں گے. اچھا گھر والوں نے کہا کہ آپ نے کیا پہلے سے طے کیا ہوا ہے, شاید آج کی کوئی آپ کی کوئی اور مصروف ہے. کہنے ان سے کہیے گا اگر وہ آتے ہیں تو آئیں, ورنہ ہمارے پاس اور بہت ہیں. ہمیں کوئی بڑا بے نیاز آدمی ہے یار, ماشاء اللہ, یعنی اتنی بے نیازی کے ساتھ پھر ہمیں فون کیوں کر رہا ہے. تو 5:30 بجے کے قریب جو ہم گھر پہنچے تو ہم نے ان کو فون کرے گا کہ بندہ خدا اس بے نیازی کے ساتھ ہمیں نہیں آنا ہے, ضرورت ہے تو آئیں گے, اور اگر تم اتنے بے نیاز ماشاء اللہ جاؤ دوسروں کے بعد آئے کیوں تھے ہم, اور آئندہ سے رابطہ نہیں کرنا اگر اس طرح سے کرنا. وہ ہم نے اس کو بھگا دیا. یہ آدمی بعد میں دوسروں سے کہتا تھا کہ وہ تو بہت احمق ہے کہ جس نے گولڈن اپرچونٹی ضائع کر دی, اس کا جملہ سنیے گا, میں نے تصدیق کروائی یہ جملہ کہا اس نے, کہنے لگا میں وہ ہوں کہ اگر عالم سے کہوں تو ممبر چھوڑ کے آ جائے گا. ہاں مجھے بتائیے کہ اتنی سی دنیا پر ہم ممبر بھی چھوڑنے کو تیار ہیں, یہ تو بہت عقل مند آدمی ہے. اس کا مطلب یہ بولا کہ اس نے پہلے کیا کہا, پہلے امام سے پوچھوں گا, یہ بہت عقل مند آدمی. ہم اتنے عقل مند کیوں نہیں ہوئے, یہ ہم لوگوں کی مشکل ہے. اچھا یہ وہ اخلاق اہل بیت, جتنا ہم نے غور کیا اخلاق اہل بیت میں بنیادی ستون کیا ہے, وہ جو ان کی تربیت تھی اس تربیت میں پہلی اینٹ کیا ہے, اس پر ہم نے بہت غور کیا کہ بھئی چلو خود تو تربیت یافتہ ہوئے یا نہیں ہوئے, کم سے کم یہ تو سمجھ میں آ جائے گی جب وہ تربیت کرتے تھے تو پہلی چیز کیا سکھاتے تھے. پہلی چیز اس دنیا سے کاٹ دیتے تھے, اس آخرت سے جوڑ دیتے تھے, بس پہلی چیز یہاں سے شروع کرتے تھے. کہتے تھے دنیا ختم, آخرت پہ نظر ڈالو بس, اور دنیا کو کسی صورت میں خود دنیا کو نہیں دیکھنے دیتے تھے. دنیا کو دیکھو صرف ایک اینگل سے, صرف ایک زاویے سے, کیا یہ آخرت میں کتنا کام آئے گی, بس بس ایک زاویہ اور کوئی زاویہ نہیں. یہ تھیں اہل بیت کی اصلی تعلیمات, یہاں سے سارا کام شروع ہوتا تھا. بس کام یہاں سے شروع نہیں ہوتا تھا کہ مثلا میں ان کا چاہنے والا ہوں, میں ان کا ماننے والا ہوں, میں اپنی زندگی میں کچھ زندگی گزار رہا ہوں اور کچھ وقت میں ان کے سامنے آ کر وفاداری کا اعلان کرتا ہوں, اور جب میں وفاداری کا اعلان کرتا ہوں تو اس کے بدلے میں ان سے کچھ مانگ بھی لیتا ہوں. یہ اس طرح سے شروع نہیں ہوتا تھا. وہ شروع کہاں سے کرتے تھے, وہ شروع اس طرح سے کرتے تھے, ایک آدمی ان کے پاس آتا تھا, کہتا تھا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں, کہتا ہے چاہنے والا ہے, ہاں چاہنے والا ہوں. تو پہلی درس جو تمہیں سیکھنا پڑے گا وہ یہ کہ ہم اس دنیا کے چاہنے والے نہیں ہیں, یہاں سے شروع کرو. تیار؟ اگر تیار ہو ساتھ چلنے کی جگہ ہے, ہم تمہیں ساتھ لے کے جائیں گے اور اس دنیا کے اندر اس مقام پر فائز کر دیں گے جو اس دنیا میں رہنے والا کوئی دوسرا تمہیں وہ خواب میں بھی نہیں دکھا سکتا, کوئی خواب میں بھی نہیں دکھا سکتا. یہ جتنے بڑے بڑے عرفاء ہیں یہ لوگ اس دنیا سے کچھ آگے نکل جاتے ہیں. ان میں سے ہر وہ شخص جو اس دنیا سے کچھ اوپر گیا وہ فوراً ایک بات کہتا ہے, کہتا ہے وہ دنیا صرف نعرہ حیدری کی دنیا. یہاں تو ایسا ہے نا, کچھ لگائیں گے کچھ نہیں لگائیں گے, چلے جاؤ بازار میں کھڑے ہو لگاؤ نعرہ حیدری, दुनिया चल रही है, दुकानें चल रही है, रोड पे गाड़ियां गुजर रही है, वहां कुछ लगाएंगे कुछ नहीं लगाएंगे। बल्कि अभी तो मामला तो बहुत खराब हो, जरा सा भी खराब हो जाए फिर हालत देखिए आप कि मसलन अभी यहाँ इतनी जोर से लगा रहे हैं, अगर बाहर जरा सी भी गिरफ्त शुरू हो जाए तो जैसे कोई कह रहा नारा है तो चुप से अंदर अंदर मुंह छुपाई कह देगा यह हाली मदद। बल्कि अब यही नहीं कहेगा बल्कि कहेगा यह हाली मदद, कोई मुश्किल आई क्या है भाई, क्या मुश्किल है हम लोग के साथ, एक मुश्किल है वो क्या है, हम दुनिया में रुके हुए हैं, वो इस दुनिया से निकालना चाह रहे थे, उस दुनिया में लाना चाह रहे थे। मैं अर्ज कर रहा था ये दुनिया ऐसी है, यहां नारे ऐसे लगाओ कुछ लगाएंगे कुछ नहीं लगाएंगे, उस दुनिया में जाइए अब वहां का चप्पा चप्पा याली नारा लगा रहा है, वहां तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो नारे हैदरी से निकल कर कोई काम कर दे, वहां है ही उनकी दुनिया बस खत्म। यहां पर तो ऐसा है ना कि मसलन वो फर्ज फरमाइए कोई पहलवान आया काफिर वो इमाम के सामने खड़ा हो गया, अब इसकी हैसियत क्या है जो खड़ा है, वो हैसियत नहीं, फकीर फकीर इसकी हैसियत नहीं है, लेकिन दुनिया का एक निजाम बना हुआ है इमाम के सामने शमशीर चलाने खड़ा हो गया, अब इमाम शमशीर चला रहे हैं और शमशीर चला के इसको मसलन गासरे जहन्नम किया, लेकिन उस दुनिया में कोई है जो सामने खड़ा हो, नहीं वो दुनिया फिर 100% मोती है, ये भी मोती है लेकिन इसको ताकत दे दी नाफरमानी की, कहीं कहीं नाफरमानी दिखाती है, शिमल नाफरमानी दिखा रहा है ना, उमर इब्न साद नाफरमानी दिखा रहा है, अमर इब्न अब्दुल्लाह कुछ कर रहा है, ये इन सब ये पहलवानों ने कुछ ना कुछ किया ना अमीर मोमिनीन के सामने आकर, उस दुनिया में कैसा है, वहां कोई नाफरमानी नहीं कर सकता, वहां चाहे आसमानों के रास्ते हों चाहे फरिश्ते हों चाहे और कोई मखलूकात हों, वहां किसी के अंदर नाफरमानी की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां सिर्फ नारा हैदरी है, वहां कुछ है ही नहीं। अब मुझे बताइए वो उस दुनिया में ले जाना चाह रहे थे या इस दुनिया में, उस दुनिया में ना कि इस दुनिया में, और हम कहां पे चिपके हुए हैं, इस दुनिया। अच्छा अब ये तो बुनियादी फर्क हो गया, वो ले जाना चाह रहे हैं उस दुनिया के अंदर आसमानों के अंदर उसके बाद की दुनिया में कयामत के ऊपर महशर और पुल सरात और जन्नत के रास्तों में और पता नहीं जन्नत के आला मदारिश के ऊपर और कहां से कहां, और हम चिपके हुए यहां पर। अब वो क्या करें, क्या हम जैसे ताल्लुकात तोड़ दें, एक तो ये ना कि वो ये कहें कि देखो तुम भी वही कर रहे हो जो हम दुश्मनों से कहते थे मत करें, हम दुश्मनों से कहते थे दुनिया पर मत बने और आखिरत पे तवज्जो करें, तुमसे भी कहते हैं भाई दुनिया पर मत बनो आखिरत पे तवज्जो दो, लेकिन तुम जब आते हो हमारे आलम के नीचे दुनिया मांगते हो, सब तो नहीं करूंगा, दुआएं क्या है, दुनिया तो नहीं है, अगर दुनिया है आप कहेंगे क्या कहना चाह रहे हैं, दुनिया ना मांगे, मांगे चलो मांगना है मांगने, सिर्फ ये पूछेगा बेसमय कमाल क्यों नहीं मांगते थे, वो क्यों नहीं मांगते थे और मैं क्यों मांगता हूं। एक बड़ा हसास मौका है तारीख के अंदर, खलीफे सालिस के जमाने में हजरत अबू जर गफारी को मदीने से जिला वतन कर दिया, ये तारीख का बहुत हसास वाक्य है, क्यों हसास वाक्य है, मामला सिर्फ उनका नहीं जो अहले बैत के चाहने वाले, हत्ता वो जो अहले बैत के चाहने वाले नहीं थे जिनको बिज़ाहिर असहाबे रसूल कहते हैं, कम से कम वो इतना तो जानते थे कि अबू ज़र असहाबी रसूल है, इतना तो सब मानते थे ना, वो रिवायत उनके पास भी है कि जमीन के ऊपर जितना सच्चा अबू ज़र है और कोई नहीं, जो जमीन को सूरज ने जितने लोगों के ऊपर सूरज चमकता है उनमें सबसे सच्चा अबू ज़र है, इस तरह का भी जुमला है। अच्छा ये उनके पास भी है, हमारे पास भी ये जुमला, हजरत अबू ज़र का मामला ऐसा है कि सब जानते हैं अबू ज़र गफ़ारी कौन है, हजरत अबू ज़र गफ़ारी को जिलावतन कर दिया, क्यों जिलावतन किया, क्या असबाब थे, क्या वजूहात थे, नहजुल बलागा में जाके देख लीजिएगा, वो खुतबा मौजूद है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन न सिर्फ ये जिलावतन किया बल्कि एक हुक्म और भी जारी किया, वो क्या, बोले कि कोई अबू ज़र को मदीने से अलविदा कहने नहीं जाएगा। दस्तूर उस जमाने में यह था कि अगर एक आदमी सफर पे जा रहा हो, लंबे सफर पे जा रहा हो, तो आयजा अकरबा उसके घर से उसके साथ चलते थे शहर की बड़ी दीवार तक, जिसको फसील थे, शहर की दीवार तक जाते थे, शहर की दीवार तक बाहर जाकर उसको थोड़ा सा अलविदा करते थे पहली मंजिल तक, फिर घर वापस आ जाते थे वो अपनी मंजिल पे आगे रवाना हो जाता। अगर किसी का कोई अलविदा कहने वाला ना हो तो समझा जाता था गरीब गरीब आदमी गरीब उलबतन। अभी क्या अर्ज करें, तो उसको कहते थे गरीब उलबतन। ठीक है, अब जब अबू जर आए कोई मना हुक्मे दरबार जारी हुआ हुआ कि जनाब कोई उनको अलविदा कहने नहीं आएगा। अब जब हजरत अबू जर बाहर निकलने लगे तो देखा कि मौला तशरीफ लाए हैं, दो शहजादे तशरीफ लाए हैं और दो तीन अमीर मोमिनीन के बहुत नजदीकी चाहने वाले, बस वो साथ हैं और ये लोग अलविदा कहने के लिए शहर के बाहर आए। अच्छा, मरवान बिन हकम वहीं से गुजरा और हजरत अली से कहने लगा कि तुमने खलीफा का हुक्म क्यों नहीं सुना। अमीर मोमिनीन ने शमशीर निकाली, उसको दिखाई भाग के वो। उसके बाद अमीर मोमिनीन ने हजरत अबू जर से एक कलाम किया। यहाँ पर सबने कलाम किया, सैयदुश्शुहदा ने भी कुछ जुमले इरशाद फरमाए। सैयदुश्शुहदा ने जो जुमले इरशाद फरमाए ना, रूह करबला दिखा रही थी उस वक्त लग इतना, अभी करबला बहुत वक्त था, 35 साल के करीब वक्त था, लेकिन सैयदुश्शुहदा भी जुमला थे वो बता रहे थे साहिब करबला। अमीर मोमिनीन ने भी जुमलात इरशाद फरमाए। अमीर मोमिनीन ने हज़रत अबू ज़र से जो जुमलात कहे वो नहजुल बलागा के अंदर लिखे हुए हैं। कल मौका मिला वो ऐन जुमलात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूंगा, अभी जो हिफ्ज़ मेरे ज़हन में है वो उर्दू में अर्ज कर देता हूँ। मौला ने फरमाया कि अबू ज़र, इनकी तुम्हारे साथ दुश्मनी सिर्फ दुनिया के ऊपर है, तुम इनकी दुनिया में रुकावट बने। अगर तुम इनकी दुनिया में इनके साथ मिल जाते तो इनकी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी। हज़रत अबू ज़र का जुर्म क्या था? बनी उमैया दुनिया कमा रहे थे, दुनिया परस्ती दिखा रहे थे, दुनिया के ऊपर मर मिटे थे, जुल्म कर रहे थे, सितम कर रहे थे दुनिया की खातिर। हजरत अबू ज़र उनकी दुनिया परस्ती में रुकावट बने हुए थे। चूंकि हजरत अबू ज़र उनकी दुनिया परस्ती की राह में रुकावट बने हुए थे तो उन्होंने हजरत अबू ज़र के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। मौला ने कहा, ए अबू ज़र, तुम्हारी और इनकी दुश्मनी सिर्फ एक बुनियाद पर है, तुम इनको खुदा की तरफ बुला रहे हो और ये सब दुनिया की तरफ जा रहे हैं। अगर तुम दुनिया में इनके साथ शरीक हो जाते तो फिर इनकी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी। शरीक हो जाते क्या मतलब? ना बोलते इनके खिलाफ, मतलब ये लूट रहे थे थोड़ा सा हिस्सा तुम भी ले लेते, तुम भी खामोश हो जाते, ये भी खुश हो जाते, ये देने में दरेग नहीं करते। लुटेरों से अगर कोई कहना कि लूटे हुए माल में से थोड़ा सा मुझे भी दे दो ताकि मैं भी तुम्हारा लूट में साथ दे दूं, फिर लुटेरा दे देगा अगर उसको पता चल जाए कि आप खतरनाक साबित हो सकते हैं माल। तो वो जनाब अली कहा कि वो तुम्हारा साथ दे देते अगर तुम उनके साथ शामिल हो जाते। उसके बाद एक जुमला इरशाद फरमाया, वो रूह है अहले बैत के अखलाकियात की और वो हमें सीखनी थी जो अब हमें सीख लेनी चाहिए। उसके बाद जुमला ये इरशाद फरमाया, कहने लगे अबू ज़र, जो तुम्हारे पास है उसे लेकर चले जाओ, उसके ये बहुत मोहताज है, और जो इनके पास है ये इनको छोड़ के चले जाओ, उसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं। और मुफस्सिरीन शारहीन ने साफ साफ लिखा कि अबू ज़र के पास जो चीज थी वो दीन था, कहा तुम अपना दीन बचाओ और यहां से चले जाओ, उसके ये बहुत मोहताज है, तुम्हारे दीन के लिए मोहताज है, और जो इनके हाथ में है वो दुनिया है, इसे छोड़ के चले जाओ, तुम्हें इनकी दुनिया की कोई जरूरत नहीं। हमने कौन सा हिस्सा लिया हुआ? तकलीफ दे हिस्सा ये है कि जिसको अबू ज़र छोड़कर गए थे अब हम उसे उठाने के चक्कर में, मुश्किल सारी ये आ गई। हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई जिंदगी का हदफ कुछ और है, जिंदगी का मकसद कुछ और है। अबू ज़र की जिंदगी का हदफ क्या है? हजरत अबू ज़र की जिंदगी का हदफ एक हदफ है जिसकी खातिर वो जान दे रहे हैं, जिसकी खातिर वो कुर्बानियां दे रहे हैं, जिसकी खातिर जलावतनी उठा रहे हैं, वो हदफ हमारा क्यों नहीं है? ये है अखलाक अहले बैत अतहर अलैहिमुस्सलाम, इसके ऊपर हमें और आपको तवज्जो देनी थी, इसके ऊपर बात होनी थी। अब देखिए, अगर इसके ऊपर बात हो तो आपको और मुझे करना क्या चाहिए था? बहुत सादा सा काम, हर 24 घंटे में हिसाब लीजिए और अपने आप से पूछिए, मैंने आज आखिरत के लिए क्या किया, दुनिया के लिए क्या किया, आखिरत के लिए क्या किया। आप अपनी हर चीज को जब आखिरत के पैमाने में देखना शुरू कर देंगे उस वक्त आप उनके रास्ते पर चलना शुरू हो जाएंगे। और जब तक दुनिया को दुनिया के उन्वान से देख रहे हैं इसका मतलब रास्ता वो रास्ता नहीं, फिर गड़बड़ो। अच्छा, इसमें मुश्किलात क्या हैं, इसमें रुकावटें क्या हैं, इसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बयान किया। دیکھیے اہل بیت ہادی ہیں، ہادی رہنما، رہنما جو اچھا رہنما ہے وہ صرف یہ نہیں کرتا دوسروں سے کہے تم راستے پر چلو، وہ صرف یہ نہیں کرتا، مثلا اچھا رہنما کیا کرتا ہے، راستہ بھی بتاتا ہے پھر زیادہ راہ بھی دیتا ہے، کہتے ہیں دیکھو راستے پر چلو اور راستے پر چلنے کے لیے میری طرف سے تمہیں یہ مل رہا ہے، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ اچھا اگر وہ دیکھتا نا کہ راستے پر چلنے کی ہمت نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ ہمت بھی دلاتا ہے، کہتے ہیں دیکھو چند قدم بڑھاؤ، دیکھو تمہاری ہمت آئے گی، پھر اس راستے میں تمہیں یہ ملے گا، اس راستے میں آگے جاؤ گے تمہیں یہ مل جائے گا۔ ہاں اس کے بعد ہمت بڑھانے میں یہ بھی کہتا ہے اگر مشکل ہے نا تو جھیل لینا، کیوں آگے تمہارا انجام بہت اچھا ہے۔ بس اچھا ہادی صرف راستہ نہیں دکھاتا، ہر قسم کی محنت کرتا ہے ساتھ ساتھ، ہر قسم کی مشقت کرتا ہے۔ اور اچھا ہادی کیا کرتا ہے، اور اچھا ہادی یہ کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ اگر کوئی راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں تو خود جاتا ہے اس رکاوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے، کیوں ہادی ہے، دل سوز ہے، اس کا دل چلتا ہے اس بات پر کہ کوئی اس راستے پہ کیوں نہیں چلتا۔ تو اگر کوئی اس راستے میں کوئی لٹیرا کھڑا ہے، کوئی ایسا آدمی کھڑا ہے جو سفر کرنے والوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو وہ جاتا ہے خود جا کر اس لٹیرے سے مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ اچھا جب وہ لٹیرے سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ لٹیرا مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیوں میں تو اس راستے پہ جا چکا ہوں، وہ میں تو اس راستے کا مالک ہوں، یہ لٹیرا مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ لٹیرا پھر آپ اس سے لڑ کیوں رہے ہیں، اس لیے لڑ رہا ہوں کہ میرے چاہنے والوں کو نقصان پہنچائے گا۔ جتنی بھی جنگ کی اہل بیت اتھار علیہ السلام نے اپنے دشمنوں سے، وہ کس کے لیے کی، یہ اس راستے کے لٹیرے تھے، یہ اس راستے کی طرف جس کی طرف کمالات اہل بیت اتھار لے جانا چاہ رہے تھے اس راستے کے لٹیرے تھے۔ جب یہ راستے کے لٹیرے تھے، اہل بیت ہادی تھے، رہنما تھے، انہوں نے دیکھا کہ راستے پر کھڑا ہمارے چاہنے والوں کو نقصان پہنچائے گا، چونکہ وہ نقصان پہنچائے گا وہ خود گئے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب ایک اور مشکل پیش آ گئی، وہ یہ کہ جب وہ گئے مقابلہ کرنے کے لیے تو چاہنے والوں کو چاہیے تھا ان کا ساتھ دے دیتے کہ بھئی تمہاری ہمدردی تو لڑ رہے ہیں اس سے۔ خود ذرا سوچیے گا، وہ جس کی ذات مقدس کے لیے میں اور آپ 1400 سال سے گواہی دے رہے ہیں، لم تنجس کل جاہلیت بے انجاسہا، 1400 سال سے میں اور آپ جیسے لوگ گواہی دے رہے ہیں، لم تنجس کل جاہلیت بے انجاسہا، جاہلیت کی نجاست نے اس پاک خاندان پر کوئی اثر نہیں رکھا۔ کیا یزید کی کوئی خباثت اور نجاست پاکیزہ گھرانے کے اوپر کوئی اثر ڈال سکتی تھی؟ جس گھرانے پہ جاہلیت کی نجاست نے کوئی اثر نہیں ڈالا، وہ یزید کی نجاست کہاں سے اثر ڈال سکتی تھی؟ کوئی اثر نہیں ڈال سکتی تھی۔ پھر جان کیوں دی؟ جان دی اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ یزید ان کو نہ دھوکہ دے دے گئے، اس کا مقابلہ کیا۔ اچھا ہونا تو یہ چاہیے تھا جب وہ مقابلہ کرنے گئے تو جتنے چاہنے والے تھے وہ اٹھ کر جاتے اور مولا سے کہتے مولا آپ کو مقابلے پہ جا رہے ہیں، ہم پہلے جائیں گے، وہ نہیں ہوا۔ وہ گئے، انہوں نے للکارا اور کسی نے ساتھ بھی نہیں دیا۔ اب انہوں نے پھر بھی ایک کام کیا، وہ کہا ٹھیک ہے ہم ابھی بھی لڑیں گے۔ اچھا کوئی، اچھا سب ان سے آ کر کہہ رہے تھے، حتی عبداللہ ابن عباس نے آ کر کہا کہ اے امام کا نام لے کر کہا، کیونکہ چچا کے مقام پر تھے عبداللہ بن عباس، کہا کہ اے امام آپ تشریف لے جائیں گے اور یہ آپ کو مارے گا، آپ شہید ہو جائیں گے۔ اس میں ایک راز ہے اس میں جو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، کبھی کسی سے کہا رسول خدا نے مجھے ذمہ داری دی، کبھی کسی سے کہا میں نے خواب دیکھا، کبھی کسی سے کہا ایک راز ہے جو میں نہیں بتاؤں گا۔ وہ تمام باتیں کہتے رہے، ایک بات طے شدہ تھی، وہ یہ کہ ہم لڑیں گے، ہم لڑیں گے۔ اچھا اگر آپ شہید ہوئے تو کیا ہوگا؟ چاہنے والوں نے ساتھ نہیں دیا، آپ شہید ہو جائیں گے۔ اگر آپ شہید ہوئے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے گویا اس طرح کا ایک معاہدہ کیا، وہ یہ کہ اے خدایا ہم تیری راہ میں تیرے دشمن سے لڑیں گے، ہم مارے جائیں گے، اس امید پر کہ جتنے زمانے میں آگے ہمارے چاہنے والے ہوں گے کم سے کم وہ تو دیکھ لیں گے نا کہ ہم ان لٹیروں سے لڑے تھے۔ آج کوئی نہیں آئے گا جو ہمارا ساتھ دے، کل لوگ آئیں گے جو اس مقصد میں ہمارا ساتھ دے دیں گے۔ لہذا وہ میدان عاشور کے اندر آخری وقت تک کہتے رہے حل میں نہ سہیں ہم سن، کوئی ہے نصرت کرنے والا؟ اچھا ہم سب جانتے ہیں اس وقت مسرت کرنے والا کوئی نہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. سید الشہداء کے اس طرف سے لشکر کی طرف سے سارے لوگ جا چکے تھے، اب ختم ہو گیا تھا معاملہ، اب کوئی مسرت کرنے والا نہیں تھا. لیکن سید الشہداء کیا فرمانا چاہ رہے تھے؟ فرمانا چاہ رہے تھے نہیں، یہ آواز کائنات کے تمام زمانوں کے اندر گونجتی رہے گی، ہر دور میں یہ آواز آتی رہے گی، ہر دور میں یہ نعرہ باقی رہے گا، حل من ناصر ینصرنا. ہر دور میں کچھ لوگ آئیں گے جو مثل حسین ہوں گے، ہر دور میں کچھ لوگ ہوں گے جو مثل یزید ہوں گے. ہمارے یہ نعرہ گونجتا رہے گا، مثل حسین کو بلائے گا کہ وہ مثل یزید سے لڑے. مثلی لا یبایعو مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. یہ سید الشہداء کی ہم نے ناصر کی نہیں، بس ہر چیز ایک نظام کی طرف لے کر جا رہی ہے، ہر چیز ایک خاص اخلاق کی طرف لے کر جا رہی ہے. اس نظام اور اس اخلاق کو مجھے اور آپ کو لے کر آگے بڑھنا تھا. اب اس پورے معرکے کے اندر سید الشہداء اپنی شہادت کی طرف گامزن ہے، باقی لوگوں کا کردار سوچا کس کا کیا کردار ہے؟ ابھی ہم نے ایک جملہ کہا آپ کے دل کے اوپر، شاید وہ وقت سب گزر رہا ہو، کہ جب ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی باہر نکلے اور کوئی اس کو الوداع کہنے نہ آئے، اس کو کہتے ہیں غریب الوداع، اس کو کہتے ہیں غریب الوداع. اب ہمارے پاس چند جگہ پر اہل بیت کا قافلہ چلا ہے، چند جگہ پر اپنی منزل سے دوسری منزل پر چلا ہے. دو منزلوں کا مقایسہ کر لیجیے، ایک مدینے سے چل رہا ہے، یہ جب مدینے سے چلا ہے تو 18 جوان شمشیر تانے ہوئے ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور راوی کہتا ہے کہ ایک اعلان ہوا ہے، اور اعلان یہ ہوا ہے کہ عقیلہ عرب بنت علی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تشریف لا رہے ہیں، اور کہتا ہے کہ 18 شمشیریں ہاتھ پہ تھامے ہوئے جوان راستے میں کھڑے ہو گئے، اور ایک معظمہ مخدرہ تشریف لائی، اور سید الشہداء ان کے سامنے چل رہے تھے، اور وہ چلتی بھی ایک منزل تک پہنچی، اور اس موقع پر ابو الفضل عباس نے ہاتھ پھیلائے اور بی بی کو سوال کر دیا، یہاں غربت نہیں ہے، یہاں 18 جوانوں کا ساتھ ہے، یہاں مولا ابو الفضل عباس ہیں، یہاں سید الشہداء. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، تو نے حب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نوازا ہے، پاک پروردگار ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار، اس دنیا میں ذکر حسین کی سعادت دی، اس دنیا میں شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار، تو نے ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائی، اے پاک پروردگار ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تو نے ان کے نام کا عشق ہمارے دلوں میں ڈال دیا، اے پاک پروردگار ان کے اعمال، ان کے خصال، ان کے اخلاق، ان کی صفات کا عشق ہمیں نصیب فرما. اے پاک پروردگار، جو کچھ زندگی میں ان کے نام پر ہے، پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار، ہماری نسلیں تیری امانت ہیں، پاک پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ پر چلنے والے مجاہدوں کی سی امانت ہے، پاک پروردگار ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت کے بہترین اوان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اے پاک پروردگار ان کی ہمراہی، ان کی سربراہی، ان کی قیادت میں اس دنیا میں دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا